بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت موسى عليه الصلاه والسلام کوہ طور کے دامن میں وادی طوا میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہم کلامی کے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں پانچ درخواست پیش کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ سے ان پانچوں درخواستوں کی قبولیت فوراً ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری مانگی ہوئی ساری چیزیں میں نے تجھے عطا کر دی. ایک احسان تو یہ کہ ہم کلامی سے سرفراز کیا، اس کے بعد دوسرا احسان یہ کہ نبوت اور رسالت عطا ہوئی، اور تیسرا احسان یہ کہ جو کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم تجھ پر پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. یہ چند احسان جو ابھی ہوئے یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر احسان کر چکے ہیں. احسان نمبر ایک، جس وقت تیری پیدائش ہوئی اس وقت فرعونی تجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، ہم نے تیری ماں کے دل کو مضبوط کیا، تیری ماں کو حکم کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کے بعد سمندر میں ڈال دو، سمندر کے حوالے کرنا تیرا کام ہے اور اس بچے کے دشمن کے گھر تک پہنچا کر اسی دشمن سے پرورش کرانا ہمارا کام ہے. اے موسیٰ اس کے علاوہ ایک اور احسان ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ تیری پرورش تو ہو تیرے دشمن کے گھر میں لیکن تیری ماں کی گود سے تو محروم نہ ہو جائے. ہم نے اس کا بھی انتظام کیا، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹایا. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے تجھے تیری ماں کی گود کی طرف لوٹایا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے اور تو بھی اپنی ماں کی گود سے، اپنی ماں کی ممتا سے محروم نہ رہے. اے موسیٰ، اس کے بعد تو بڑا ہوا، جوان ہو گیا، اور جوانی بھی ہم نے تجھے شاہی اعزاز کے ساتھ عطا کی، شاہی گھرانے کا فرد سمجھا جانے لگا، حالانکہ تو تھا اسرائیلی. اسرائیلی بھی جانتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے اور فرعونی بھی جانتے تھے کہ یہ اسرائیلی، لیکن ہم نے تجھے ٹھاٹ ماٹ کی زندگی عطا کی. ایک دن تیرا گزر ہو رہا تھا، تو نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے. اسرائیلی جو ہمیشہ مظلوم تھے، ان کی حمیت، ان کی محبت تیرے دل میں پیوست ہو چکی تھی. اسرائیلیوں کی مظلومیت کو دیکھ کر تیرا دل غمگین ہوتا تھا. ایک دن تو گزر رہا تھا، تو نے دیکھا کہ ایک اسرائیل اور ایک فرعونی لڑ رہے ہیں اور فرعونی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے. اس اسرائیلی نے تجھے بلایا مدد کے لیے. تو اس کی مدد کے لیے پہنچا اور دفاع کی نیت سے تو نے اس قبطی کو، اس فرعونی کو ایک گھونسا مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا. تو نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل کر دیا. فرعونی تیرے پیچھے پڑ گئے، تیری تلاش میں نکلے، تو غم میں مبتلا ہو گیا. تجھ پر دو قسم کے غم سوار ہوئے، ایک اخروی غم، دوسرا دنیاوی غم. اخروی غم تجھ پر یہ سوار ہوا کہ اس کائنات کا پالنہار ہے اور اس کائنات کے پالنہار نے ہمیں ایک مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ کام جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. انہ عدو مدل مبین، وہ کلم کلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس حرکت سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگرچہ تجھے اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، دین سے تو واقف نہیں تھا، لیکن ہر نبی نبوت سے پہلے ولی ہوا کرتا ہے. تیری اس ولایت نے تیرے دل میں یہ احساس پیدا کیا اور تو نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اگر تیری بارگاہ میں یہ ناراضگی کا سبب ہے تو تو مجھے معاف فرما لے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس وقت بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا کہ اخروی غم سے نجات دینے کے لیے تیرے دل پر ہم نے الہام کیا کہ اے موسیٰ، فکر نہ کر، ہم تجھ سے ناراض نہیں بلکہ راضی ہیں. دوسرا غم دنیاوی غم تھا، تو اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے قید کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا. ہم نے فرعون ہی کے دربار میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جو پوشیدہ طور پر تجھ پر ایمان لا چکا تھا. وہ چپکے سے تجھ تک دوڑتا ہوا آیا اور اس نے تجھے خبر دی کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، وزراء فرعون کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر دیں. فخرج انی لک من الناصحین، تم گھر میں سے، مصر سے جلدی چلے جاؤ، میں تیرے خیرخواہوں میں سے ہوں، میری بات پر دھیان دو. تم نے مصر کو چھوڑا
مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، مدین تک میں نے تمہیں پہنچایا، مدین میں پہنچ کر روٹی کا انتظام میں نے کیا، گھر کا انتظام میں نے کیا، اور وقت کے جلیل القدر پیغمبر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف یہ کہ میں نے تجھے مہمان بنایا بلکہ ان کا داماد بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور اس قتل کے سبب تو اخروی غم میں مبتلا ہو گیا اور دنیاوی غم میں مبتلا ہو گیا، لیکن ہم تھے فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ، بس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے بار بار مبتلا آزمائش کیا، ہم نے تیری زندگی کو کچھ اس طرح بنایا کہ تو آزمائش کی گھٹیوں سے گزرتا یہاں پہنچا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھے آزمایا بار بار آزمانا، فتون، فتون کی تفسیر میں حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نسائی شریف میں کتاب التفسیر میں ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جو ائمۃ الحدیث کے یہاں اور حضرات محدثین کے یہاں حدیث فتون کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو حدیث فتون اس لیے کہا جاتا ہے کہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر ان سے فتون، جو اس آیت میں آیا ہے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اس کی تفسیر دریافت کرتے ہیں کہ حضرت آپ تو حبر الامت ہیں، امت کے عالم، اور آپ کے سر پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تعویل الاحادیث، اے اللہ ابن عباس کو میری حدیث اور قرآن کا علم عطا فرما اور اس کو امت کا فقیہ بنا، آپ ذرا مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میاں سعید، کل تم صبح سویرے میرے پاس آ کر مجھ سے یہ سوال پوچھنا، اس لیے کہ بات لمبی ہے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچا اور میں نے یاد بھی نہیں کرائی، تو آپ نے میرے سامنے فتون والی حدیث بیان فرمائی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ فن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور اس حدیث کو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جہاں مفسر قرآن کی حیثیت سے مشہور ہے، وہاں ناقد حدیث کی اعتبار سے بھی بہت مشہور ہے، جہاں وہ مفسر ہے وہاں محدث بھی ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ نسائی شریف کی روایت میں بھی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابن کثیر کی روایت میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کو ظاہر فرما کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا ما صدق عندی، کہ میرے نزدیک یہی صحیح ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی اپنی روایت نہیں ہے بلکہ انہوں نے رسول اللہ سے سن کر روایت کیا ہے۔ اس تشریح میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ علماء کرام سمجھتے ہیں، آپ حضرات اب آگے کی بات سنیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد آپ نے ان فتون کو ان آزمائشوں کا ذکر کیا جن آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس آیت کی تفسیر ہو جائے کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا. اس بار بار آزمانے کا کیا مطلب؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفصیل سے واقعات نقل فرمائے. اس میں سے سب سے پہلا واقعہ یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ کر چکا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی پیٹ میں ہے, اور ماں کی پیٹ سے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تلوار ان کا انتظار کر رہی ہے. اس آزمائش سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلا واقعہ نقل کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ فتون کا پہلا واقعہ ہے. میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسرا واقعہ نقل فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں, اور فرعونی جن کو بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کی ایک جماعت فوراً محل میں پہنچ جاتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے. آسیہ درمیان میں حائل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے کہا کہ فرعون کے پاس اس بچے کو مجھے لے جانے دو, اگر فرعون جان بخشی کر دے تو ٹھیک, اور فرعون قتل کرنے کے لیے کہے تو بھی ٹھیک, اس کی رائے پر موقف رکھتے ہیں. اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے پاس اس چھوٹے سے بچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پہنچی, اور انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی ولد, یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچا لی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتون کا دوسرا واقعہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انا کی تلاش ہونے لگی کہ اس کو کون دودھ پلائے. محل میں جتنی عورتیں رہتی ہیں ان میں سے کسی کا دودھ نہیں پی رہا یہ بچہ. بازار میں کسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں فرعون کی باندیاں نکلی چھوٹے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر. ان کی خبر گیری کے لیے ان کی بہن پہنچ گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلاؤں جو اس کو دودھ بھی پلائیں, اس کی کفالت کریں, اس کی پرورش کریں, اور اس کا پورا خیال بھی رکھیں. فرعون کی باندیاں شک میں پڑ گئی کہ یہ بچہ اسی کے گھر کا معلوم ہوتا ہے. وہاں پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دستگیری فرمائی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کے ذہن میں ایک بات ڈالی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ فرعون کے گھر کا بچہ ہے, اس لیے جس کسی کو اس کی پرورش کے لیے کہا جائے گا وہ بڑے شوق سے اس کی خیر خواہی کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتون کا تیسرا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچا لی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دودھ پی کر پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اور بڑے ہو کر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش سے فرعون کے محل میں آتے ہیں. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے ان کی استقبال کے لیے, اور سب سے فارغ ہونے کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی گود میں رکھ دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ کر ایک تماچا رسید فرمایا. پھر فرعون کی تلوار نکلی. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبیر سے وہاں بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا. یہ فتون کا چوتھا واقعہ ہے, اور کس نے بچایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اللہ نے. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد اس قبطی کو قتل کرتے ہیں,
اور قبطی کو قتل کرنے کے بعد فرعون کے دربار تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ کسی اسرائیلی نے کسی فرعونی کو قتل کیا ہے, اور فرعونیوں نے جذبہ انتقام میں آ کر فرعون سے یہ کہا کہ ہر ہر اسرائیلی کو اس کے بدلے میں سزا دی جانی چاہیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سخت دل فرعون کے دل کو نرم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نرم دل کو سخت کرنا اور سخت دل کو نرم کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. فرعون نے کہا کہ یہ بات تو مجھے اچھی نہیں لگتی کہ قتل کوئی کرے سزا کسی کو ملے. بڑی سمجھ آ گئی, قتل کوئی کرے سزا کسی کو ملے. تم ایسا کرو کہ شہروں کا گشت لگاؤ اور قاتل کو تلاش کر کے لاؤ, اور دیکھو قاتل کو تلاش کرنا بھی کافی نہیں ہوگا, اس کے ساتھ دو گواہ بھی لے آنا, اس لیے کہ میں انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے تلاشی لی لیکن کوئی نہیں ملا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فکر میں انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ فرعون تک بات پہنچ گئی ہے. دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت شہر میں چکر لگا رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, تو دیکھا کہ پھر وہ اسرائیلی کسی فرعونی کے ساتھ لڑائی میں پڑا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شرارت کسی کی معلوم ہوتی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں چونکہ قومی حمیت تھی اور مظلوموں کی مدد کا جذبہ تھا, اس لیے آپ نے پھر ارادہ کیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن مدد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے فرعونی کو پکڑنے کے لیے اور ڈانٹ رہے تھے اسرائیلی کو. فلما اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما, قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا, وہ بیچارہ سمجھا کہ اس دفعہ تو غصے میرے اوپر ہے. گزشتہ کر جس طرح اسرائیلی کا ایک مکے سے کام تمام کر دیا تھا, میرا بھی نہ ہو جائے. تو وہ گھبراہٹ کے مارے بول پڑا کہ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ تم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے وہ اسرائیلی, وما تورید ان تکون من المسلمین, تمہیں اپنی اسلام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, تم نے گزشتہ کل ایک آدمی کو قتل کر دیا اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات فرعونی کے کان میں پڑ گئی, اس نے جا کر رپورٹ کر دیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا تھا. لوگوں کے دلوں میں کسی کے محبت کا پیدا کر دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. اور لوگوں کے دلوں سے کسی کی محبت نکال کر بغض پیدا کر دینا یہ بھی کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. اس نے آ کر کہا دیکھو تمہارے متعلق سازی ہو چکی ہے, تم جلدی یہاں سے نکل کر چلے جاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتون کا پانچواں واقعہ ہے, اور اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے موسیٰ ہمارے تم پر کتنے احسان ہیں کہ وفتناک فتونا, کہ آپ پر ابتلا در ابتلا, آزمائش در آزمائش آئی, اور ہر آزمائش میں سے ہم نے آپ کو نکالا, اور نکال کر آپ کو ہم نے مدین پہنچا دیا. فلبثت سنین فی اہل مدین, پھر آپ 10 سال تک مدین میں ٹھہرے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, پھر اے موسیٰ تم اپنی کوشش سے یہاں نہیں پہنچے ہیں بلکہ ہماری تقدیر سے یہاں پہنچے ہیں. یہ پیغمبری آپ کو جو مل رہی ہے یہ ہم نے مقدر میں لکھا تھا. واصطنعتک لنفسی, اور اے موسیٰ یہ بچپن سے لے کر اب تک اتنے اہتمام جو تمہاری پرورش میں ہو رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, میں نے تجھے منتخب کر لیا, میرے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ پیغمبر بننے والا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے احسانات کی ایک لمبی فہرست حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے, الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہے. جب اس پر کوئی احسان کرتا ہے اور اس کے اندر اگر فطرت سلیمہ ہو, اگر اس کی طبیعت میں سلامتی ہو, تو جس شخص نے اس پر احسان کیا ہے اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گا. اگرچہ آج کل ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو چاہیے کہ احسان کر کے بھول جائے, اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ پوری زندگی اس احسان کو یاد رکھے. لیکن ہمارا معاشرہ تھوڑا الٹا ہو گیا ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے وہ پوری زندگی گیت گاتے رہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اتنا اتنا کیا اور دیکھو آج کیا کر رہا ہے, اور جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں مرا ہر کریلو پوچھے جائے ایک کام کری دوں سے دینا ماتے بھی آگے یاد کرے. الٹا, جس کو یاد رکھنا ہے وہ بھول جاتا ہے اور جس کو بھولنا ہے وہ یاد رکھتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حکمت کے پیش نظر اللہ نے سارے احسان دکھائے تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت مکمل ہو جائے. اللہ کے بندے تو تھے ہی تھے, اور عبدیت میں اور مکمل ہو جائے کہ جس رب نے مجھے سب کچھ دیا, اور یہ نہیں کہ اسی وقت بلکہ جو رب مجھے بچپنے سے اس انداز سے پال رہا ہے اور ان آزمائشوں سے مجھے بچا رہا ہے, اس بندے کا مجھے ٹوٹلی ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اب جب یہ مکمل ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اذهب انت واخوك بآياتي, میں نے تجھے کچھ معجزات بھی دے دیے, اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی تم دونوں چلے جاؤ میرے معجزات کو لے کر, ولا تنیا فی ذکری, اور میری یاد میں سستی نہ کرنا, اس لیے کہ نصرت اور مدد میری یاد سے آئے. جتنا میرا ذکر کامل ہوگا اتنی میری نصرت کامل ہوگی, اور جتنی ذکر میں سستی ہوگی اتنی ہی نصرت میں کمی ہوگی. اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد صرف زبانی جمع خرچ نہیں, کہ دھیان کہیں اور ہو اور تسبیح پر پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو تسبیح تو سبحان اللہ سے جاری ہے اور دماغ کے اندر دکان کا حساب ہو رہا ہے, یہ ذکر مراد نہیں ہے. ذکر کی ہم نے تین قسمیں بنا دی ہیں. ایک قسم تو یہ کہ زبان چل رہی ہے لیکن ذہن حاضر نہیں ہے, ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے اور زبان چل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس آدمی سے بہت اچھا ہے کہ جو تسبیح پر بھی نہیں پڑتا. بعضے تو ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کے نام لینے کی توفیق ہی نہیں ملتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے 12 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے دل پر اثر کیے بغیر رہتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ تھرڈ گریڈ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن دھیان نہیں ہے, کہیں اور ہے, باتیں بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, یہ تھرڈ گریڈ ہے. اس کے بعد ایک اوپر کا درجہ ہے, وہ کیا کہ زبان بند لیکن دل و دماغ اللہ کی یاد میں مشغول ہے, چلتے پھرتے اللہ کے ساتھ ہے اس کا لوح, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اس کا دل و دماغ اللہ کے ساتھ مرکوز ہے, یہ اعلیٰ درجہ. اور کس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے ایک تیسرا, وہ کیا کہ زبان بھی چل رہی ہے دل و دماغ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے, دل و دماغ بھی اللہ کی یاد میں مشغول زبان بھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم بہت بڑے مشن پہ جا رہے ہو, اس مشن میں اگر تم مکمل کامیابی چاہتے ہیں تو ذکر میں سستی نہ کرنا, ولا تنیا فی ذکری, میری یاد میں سستی نہ کرنا. اور پھر مقرر کہا کہ اذهبا الى فرعون, تم دونوں کے دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ, انہ طغى, اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے. یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو لے کر چلے جاؤ, اور پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پہلی آیت میں عام رسالت ان کو دی گئی ہے کہ دیکھو میں تمہیں صرف فرعون کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیج رہا, بلکہ فرعون اور جتنے فرعونی ہیں اور جتنے اسرائیلی مصر میں رہتے ہیں ان سب کے لیے تم پیغمبر بن کر کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بطور خاص فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ فرعون سرکشی میں سب سے بڑا ہوا تھا, اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضرات فرعون سے ہٹ کر دوسروں ہی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اس لیے بطور خاص تاکید فرمائی کہ پورے مصر والوں میں تو دعوت کا کام کرنا ہی ہے, لیکن بطور خاص فرعون کو جا کر کے دعوت دینی ہے. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کو مصلحت سے کام لینے کا حکم فرمایا. کیا فرمایا؟ فقولا له قولا لینا, تم دونوں کے دونوں اس سے نرم بات کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ تو پہلے سے اونچا ہے، اگر اس کے ساتھ سختی سے بات کی جائے گی وہ تمہیں قتل کر دے گا، تم نرمی سے بات کرنا۔ یہ حضرات مبلغین کے لیے ایک اصول ہے کہ حالات کو مد نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے، کبھی سختی کبھی نرمی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو تیرے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب کسی سے مناظرہ ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، آرگیومنٹ ہو جائے تو اس انداز سے آرگیومنٹ کر کے جو بہت پختہ اور اچھے طریقے والا ہو۔ تو کہا کہ فقولا لہ قولا لینا، اگر طبیعت میں سلامتی ہے تو نرم بات سے آدمی بہت جلدی سلجھ جاتا ہے، لیکن قرآن ہی کی دوسری آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کی طبیعت میں سلامتی نہ ہو، وہ نرمی سے نہیں مانتا، اس کے ساتھ سختی کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے حالات کو سامنے رکھ کر انسان کو کام کرنا چاہیے، جس کی طبیعت میں سلامتی ہے اس سے نرمی، پہلے نرمی کی کوشش کرے، نرمی کام نہ دے تو پھر گرمی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خود پتا چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں کے دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے کہ اے اللہ، تیرا یہ معاملہ تیرے دشمن کے ساتھ ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو تیرا معاملہ اس بندے کے ساتھ کتنا رحیم ہوگا اور کتنا عفو کرم والا ہوگا جو یہ نہیں کہتا کہ میں بندہ ہوں بلکہ تجھے کہتا ہے کہ، جو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ ہوں بلکہ تجھے کہتا ہے کہ تو میرا اللہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اس کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا اللہ ہے اس کے ساتھ تیرا کتنا نرمی کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے علم میں ہے کہ فرعون ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن حضرات مبلغین کے لیے ایک اور سبق ہے، وہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں لگتے ہوئے کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کے تمہارا پیغام پہنچا دو، اس نے ماننا نہیں ہے۔ ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، تو نرم نرم بات اس کے سامنے جا کر کہنا، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا تمہاری بات کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ دیکھو امید دلائی کہ ممکن ہے کہ وہ اس کو ہدایت کی راہ پر آ جائے، حالانکہ اللہ کو تو یقین ہے کہ وہ اللہ سیدھے راستے پر آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، یا تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا یا ڈر جائے گا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ لعلہ یتذکر کا معنی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، شاید معجزات دکھانے کے بغیر ہی نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کر لے، اور او یخشا کا معنی یہ ہے کہ اور اگر تمہاری نرم بات سے اس کے دل پر اثر نہ پڑے تو پھر اس پر رعب ڈالنے کے لیے اور اس کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے میرے معجزات کو ان کے سامنے رکھنا، امید ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر ہی شاید وہ ڈر کر ایمان قبول کر لے۔ اب ایک فطری تقاضے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خوف تھا، اس سے پتا کیا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ خوف کے موقع پر خوف کا دل میں پیدا ہو جانا یہ توکل اور یقین کے منافی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ توکل اور یقین کا معنی یہ ہے کہ جب خوف کا وقت آئے اس وقت بھی خوف نہ لگے، ایسا نہیں۔ دیکھو جلیل القدر پیغمبر ہے اور ابھی ابھی نبوت ملی ہے، پھر بھی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ قالا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخافو، ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ میں تو ایک قبطی کو قتل کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے جرم میں مجھے قتل کر دے، اور ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ان یفرط علینا، ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں پر زیادتی سے کام کرے، او ان یطغى، یا وہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے۔ اچھا، کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی یہاں بھی دو باتیں، کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ یا تو وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے، یا ڈر یہ ہے کہ وہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے، بہت آگے بڑھ جائے، جوش میں آ جائے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ اللہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر نہ لپک پڑے. ابھی ہم اس کے دربار میں جائیں پر دربار میں جاتے ہی ہم پر کہیں لپک نہ پڑے کہ اچھا وہ قاتل آ گیا. کہتے ہیں اننا نخاف ان یفرط علینا, ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کہیں زیادتی نہ کر بیٹھے. او ان یتغا, یا یہ کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ جوش میں آ جائے. اس کا کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے ہماری جان بخشی ہو جائے اور ہمیں اس کی اجازت بھی ملے کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو, لیکن جب ہم اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے وزیروں کے سامنے اس کو یہ بات بتلائیں گے کہ سال ہر سال سے تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ غلط ہے, اللہ تو ایک ہی ہے اور اس نے ہمیں رسول اور پیغمبر بنا کر تجھ تک بھیجا ہے, تو اے اللہ کہیں جوش میں آ کر تیری گستاخی کے کلمات اس کی زبان سے نہ نکل جائے. ایک تو خوف ہمیں اپنے آپ پر ہے اور دوسرا خوف آپ کی شان عالی کے متعلق. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال لا تخافا, اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں خوف مت کرو, انی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. تم جس وقت جاؤ گے, جس وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے, جس وقت اس کے سامنے بیان کرو گے, اس کے دل میں رعب پیدا کر دینا یہ تمہارے رب کا کام ہے. کسی کے دل کو کمزور کر دینا, کسی کے دل کو مضبوط کر دینا یہ میرے اختیار میں ہے, تم فکر نہ کرو اس کی. تمہیں کیا کرنا ہے؟ فأتیاہ, تم دونوں کے دونوں اس کے پاس چلے جاؤ, فقولا انا رسول ربی, اور تم دونوں کے دونوں کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں. اپنے پروردگار کی بات ہی نہ کرنا, اس کو یہ کہنا کہ تیرا بھی کوئی پروردگار ہے. فقولا انا رسول ربی, ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں, تم دونوں چلے جاؤ اور میری رہنمائی کے مطابق کام کرو, میں پوری نگرانی تمہاری کر رہا ہوں. بس یہ دو جلیل القدر پیغمبر اب فرعون کے پاس دعوت و تبلیغ کی مہم پر اور مشن پر جا رہے ہیں, اور وقت کا تاغوت, وقت کی بہت بڑی طاقت اور قوت, اور یہ بیچارے بے وسائل, ان کو اپنی جانوں کا خطرہ, لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا حکم, اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی امانت, یہ دونوں کے دونوں پہنچتے ہیں فرعون کے دربار میں, بلکہ فرعون کے محل کے پاس, اور دروازہ کھٹکھٹا کر فرعون کے پاس حاضری کی اجازت مانگتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے آئندہ کر کے نشست میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان واقعات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی روشنی کا ذریعہ بنائے, ہمارے یقین کی پختگی کا ذریعہ بنائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں بھی آزمائشوں میں استقامت عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.